بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاسم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلم الحق بالحق وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. نکاح کے بعد طلاق کے مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور اگرچہ طلاق کے مسائل بھی نکاح کی طرح بہت طولانی اور بہت پیچیدہ ہیں، لیکن صرف وہ مسائل جن کا جاننا ضروری ہو سکتا ہے انہیں کا ہم تذکرہ کریں گے، اور باقی جو دوسرے مسائل ہیں جن کی ضرورت سوائے علماء سے اور کسی کو پیش آنا مشکل ہے اسے ہم نظر انداز کر دیں گے، اور توضیح المسائل میں بھی طلاق کے مسائل بہت کم ہمیں پر استفا کی جائے گی. تو طلاق کے سلسلے میں گزشتہ جمعے کی تقریر میں یہاں تک بات ہوئی، طلاق کا مقصد اس رشتے یا اس بندھن یا اس عہد کو ختم کرنا جو نکاح کے صیغوں کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت میں پیدا ہو گیا تھا. اسی نکاح کے صیغوں کے ذریعے وجود میں آنے والا رشتہ یا اس بندھن کو توڑنا طلاق کہلاتا ہے. طلاق دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارے فقہ کے اندر انتہائی مشکل تھی، بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقی طلاق شاید ہی اس دور کے اندر کوئی کسی کو دے سکے. ہمارا مقصد فقہ کا موازنہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، انشاءاللہ جب دوبارہ یہ گفتگو ایک مرتبہ مکمل ہو کر دوبارہ شروع کی جائے گی، تب اس بات کا بھی امکان ہے کہ دوسری فقہوں کو دیکھتے ہوئے ہم گفتگو آگے بڑھائیں. لیکن اس مقام پر ایک چھوٹی سی بات کہ باقی تمام مسلمانوں کی فقہ میں نکاح کا مسئلہ بہت مشکل ہے اور بہت سخت، خاص طور پر جو سختی ہمارے یہاں طلاق کے سلسلے میں ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے، یہ تقریباً ہر فقہ میں موجود ہے. باقی مسلمانوں کے یہاں نکاح کو بہت مشکل بنایا گیا ہے اور طلاق بہت آسان کی ہے. اور ذرا سا زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نکل جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، تو چاہے اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہ بھی ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو دوبارہ شوہر کے لیے بیوی سے رجوع کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس کی بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا آدمی اسے طلاق نہ دے. تو نکاح بہت مشکل ہے، طلاق بہت آسان ہے. ہماری فقہ میں معاملہ اس کے بالکل برعکس اور بالکل الٹا ہے. نکاح بہت آسان، لڑکا اور لڑکی راضی ہوں، چاہے کوئی گواہ ہو جانا ہو، چاہے کسی کو اطلاع ہو جانا ہو، عربی آتی ہو تو عربی میں اور عربی نہ آتی تو اپنی مرضی سے جس زبان میں چاہیں نکاح کا عہد کر لیں اور نکاح ہو جائے. بعض علماء کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ لڑکی کے باپ سے رضا مندی لے لی جائے، لیکن اس میں بھی اتنی آسانی کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ لڑکی کا باپ اس رشتے سے راضی نہ ہو اور وہ رشتہ لڑکی کے اعتبار سے بالکل درست اور مناسب ہو، تو اب باپ کی بھی رضامندی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی. تو ہمارے یہاں نکاح انتہائی آسان ہے اور طلاق وہ انتہائی مشکل چیز ہے. انتہائی سوچ سمجھ کر بغیر کسی جذباتیت کے بغیر کسی غصے کے انسان کو طلاق دے سب جا کر طلاق ہو جائے. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ طلاق دیتے وقت شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والا بالغ ہو, عاقل ہو, مجبور نہ ہو, اس کو کسی نے مجبور کر کے طلاق نہ دلوائی اور اپنے اختیار اور ارادے سے طلاق, یعنی غصے میں طلاق نہ دے دے, ہنسی میں طلاق نہ دے دے, بیوی کو ستانے کے لیے طلاق کا جملہ زبان سے نکال دے, تو وہ سب بیکار. پورا پورا اس کو معلوم ہو دل کے اندر کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اسی طرح عورت میں بھی انتہائی بڑی شرائط کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ حیض کی حالت میں نہ ہو, نفاس کی حالت میں نہ ہو, اور اس کے شوہر نے اس سے صحبت نہ کی. اگر اس کے شوہر نے اس سے صحبت کی تو اب وہ طلاق اس وقت تک اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا جب تک بیوی ایک مرتبہ نجس نہ ہو جائے حیض کی وجہ سے, اور پھر وہ اس حیض سے پاک نہ ہو جائے. اتنی کڑی شرائط. اور پھر یہ بھی شرط کہ جب طلاق دی جائے تو عربی میں دی جائے, عربی بھی بالکل صحیح عربی, حفظ انشاء موجود ہو, کم از کم دو عادل اسے اپنے کانوں سے سن طلاق کے جملے. یہاں تک بات ہو گئی. اب گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ طلاق کی دو قسمیں, ایک کو کہا جاتا ہے طلاق باہن اور ایک کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی. طلاق باہن وہ طلاق کہ جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لانا چاہے اپنے گھر میں, تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ نیا نکاح نہ پڑھوایا جائے, جب تک کہ دوبارہ نکاح نہ ہو. یہ ہے طلاق باہن. اور طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جب شوہر نے بیوی کو طلاق دے تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ عدے کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں وہ جب چاہے اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے, دوبارہ اس کو اپنی بیوی قرار دے سکتا ہے, اور دوبارہ کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے. تو اب کچھ طلاقیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ہو گئی تو اب شوہر اگر کچھ عرصے کے بعد یہ چاہے کہ میری بیوی آ جائے تو آ تو سکتی, لیکن اسے ایک نیا نکاح پڑھوانا پڑے گا. نکاح کا مطلب تو یہ تو اب باتیں ہو گیا ہوگا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کارڈ وغیرہ چھپوا کر ایک جشن منا کر نکاح کیا جائے, بلکہ شوہر اور بیوی راضی ہو جائے, چاہے کسی کو بھی نہ بتائیں, خود آپس میں صیغہ پڑھ لیں. اب تو والد کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس عورت کی ایک مرتبہ شادی ہو جائے اب اس کے والد کی رضامندی کی مزید دوسرے نکاح میں ضرورت نہیں رہے گی. تو دوبارہ نکاح پڑھوا لیں مختصر طریقے سے, لیکن نکاح ضروری ہے. تو وہ طلاق جس میں طلاق کے بعد اگر دوبارہ ملاپ کرنا چاہیں تو بغیر نئے نکاح کے کام نہ بنے سات ایسی طلاقیں. سب سے پہلی طلاق نابالغہ کی طلاق. اگر کسی نابالغ لڑکی سے شادی کی اور اسے اس وقت طلاق دی جب وہ نابالغ, یعنی 9 سال سے کم اس کی عمر, طلاق دے دی. اب اگر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو ضرورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ نکاح کا صیغہ پڑھا جائے. دوسری طلاق جائزہ عورت کی طلاق. جائزہ عورت وہ عورت ہے کہ جسے شریعت کے قانون کے اعتبار سے اب اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی خون دیکھتی رہے لیکن حیض نہیں کہلائے. غیر سیدانی 50 سال کی ہوتی ہے تو وہ یائسہ ہو جاتی ہے, اور سیدانی جب 60 سال کی ہوتی ہے تب وہ یائسہ ہوتی ہے. اور پھر یہ ذہن میں رہے کہ یہ 50 اور 60 سال اسلامی مہینوں کے حساب سے ہیں, شمسی یا یہ عیسوی حساب سے نہیں. تو اب اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اب سیدانی جو ہے وہ جب 60 سال کی ہوگی تو تاریخ پیدائش جو آج کل رکھی جاتی ہے اس کے اعتبار سے اس کی عمر اس وقت 58 سال کی ہوگی, اور غیر سیدانی جب 50 سال کی ہوتی حقیقت تو وہ آج کل 48 سوا 48 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے. تو آج کے یعنی انگریزی حساب سے اگر آپ دیکھیں تو گھٹا کر دیکھنا پڑے گا. جب 48 سوا 48 سال کی ہو تب وہ آہستہ ہو جائے گی. ان کا کتاب تو آپ لوگ خود بھی لگا سکتے ہیں. باہر اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دی جو جائزہ تھی یعنی غیر استحدانی تھی, اس کی عمر 50 سال اسلامی حساب سے ہو چکی اور پھر طلاق دے دی, پھر کچھ عرصے بعد پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی, یہ دیکھا کہ گھر کا نظام نہیں چل رہا ہے, بچوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے, اور دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنانا چاہا, تو ایک نیا نکاح کرنا پڑے گا. تو نابالغ, بوڑھی عورت یعنی جائزہ, اور تیسرے وہ عورت جس سے شادی تو کر لی لیکن ابھی اس سے شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے, یعنی صحبت نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی. اب فرق نہیں پڑتا چاہے ابھی وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی, نکاح ہوا وہ اپنے والدین کے گھر میں تھی کہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے اسے طلاق دے دی, اور چاہے اس کو گھر میں لے کے آ گئے کچھ دن رکھا تھا لیکن ابھی اس سے تعلقات قائم نہیں کیے کہ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے. اب اگر بعد میں یہ دل چاہے کہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے تو نیا نکاح پڑھنا پڑے. چوتھی طلاق, طلاق خل جس کو عام طور پر خلا کہا جاتا ہے, اور پانچویں طلاق مبارات. طلاق خلا اور طلاق مبارات کی تفصیل ابھی آئے گی کہ اگر کبھی بیوی اپنے شوہر کو کچھ پیسے دے اس وجہ سے کہ شوہر اسے طلاق دے, اس ارادے سے اپنے شوہر کو کچھ پیسے دے, ہزار داس مکان جائیداد کوئی چیز بھی دے تاکہ شوہر اسے طلاق دے دے, تو اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق خلا, اور اس کی ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں طلاق مبارک. بہرحال اگر کبھی شوہر نے بیوی سے پیسے لیے اور پیسے لے کے اسے اپنی خوشی سے طلاق دے دے, تو اب اس طلاق کے بعد اگر دونوں دوبارہ ملاپ کرنا بھی چاہیں تو اس وقت تک ملاپ ممکن نہیں ہے جب تک کہ نیا نکاح نہ پڑھا جائے. یہ ہو گئی چار اور پانچ. چھٹی طلاق کہ جسے طلاق بائن کہتے ہیں, حاکم شرع یعنی مجتہد, اگر کبھی عورت کو طلاق دلوا دیں, نکاح میں مسئلہ آ گیا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر ہم دوہرا دیں, ایک جملے کا تو مسئلہ ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پریشان کرے اور اس پر ظلم کرے, چاہے جسمانی طور پر اسے تکلیف پہنچائے اور چاہے مالی اعتبار سے اسے تکلیف پہنچائے, اس کا نان و نفقہ ادا نہ کرے یا اسے گھر سے نکال. بہرحال اگر شوہر بیوی کو اس کا حق ادا نہیں کرتا, جسمانی یا مالی تکلیف پہنچاتا ہے, تو اب بیوی طلاق تو نہیں لے سکتی خود سے. اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مجتہد کے پاس, چاہے ان کی تکلیف کرتی ہو یا نہ کرتی ہو, کسی بھی مجتہد یا کسی بھی مجتہد کے وکیل کے پاس جائے گی. مجتہد کا وکیل شوہر کو مجبور کرے گا کہ یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اسے صحیح طریقے سے رکھے. لیکن شوہر اگر دونوں باتیں ماننے سے انکار کرے, نہ اپنا رویہ صحیح کرے اور نہ ہی اپنی بیوی کو طلاق, تو اب مجتہد یا اس کا نمائندہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ خود سے اس مظلومہ کو طلاق دے سکتا ہے. اب وہ طلاق دے گا تو ایسی طلاق جو ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی, یعنی اگر طلاق کے بعد شوہر یہ چاہے بھی کہ اب میں اسے دوبارہ بیوی بنا لوں, تو اس وقت تک دوبارہ بیوی نہیں بنا سکتا جب تک کہ نیا نکاح نہ پڑھا جائے. یہ چھ طلاقیں ہیں حقیقت میں, نابالغ کی, جائزہ کی, وہ عورت جس سے تعلقات قائم کیے بغیر طلاق دے دی گئی, طلاق خلا, طلاق مبارات, اور حاکم شرع اور اس کے وکیل کی طلاق. یہ ہے طلاق بائن. یعنی ان طلاقوں کے بعد اگر شوہر نادم ہو کر پچھتا کر بیوی کو واپس بھی لینا چاہے تو وہ واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ ایک نیا نکاح نہ پڑھا جائے. اس کے علاوہ جتنی طلاقیں وہ طلاق رجعی ہیں کہ شوہر نے طلاق دے تو دی لیکن اگر وہ چاہے کہ میں بیوی کو واپس لے آؤں, تو عدے کے اندر اندر جو خاص مدت ہوتی ہے طلاق کے بعد عدہ کہتے ہیں, اس کے اندر اندر جب چاہے شوہر بیوی کو واپس لا سکتا ہے. تو ایک فرق تو یہ ہو گیا طلاق بائن اور طلاق رجعی, کہ طلاق بائن کے بعد شوہر اس وقت تک بیوی کو نہیں لا سکتا جب تک کہ نیا نکاح نہ ہو، اور طلاق رجعی میں عدے کے اندر جب چاہے اسے بلا لے. اور دوسرا فرق وہ خود بخود آپ کے ذہن میں آ گیا ہو کہ طلاق بائن میں کیونکہ نیا نکاح ضروری ہے، اس لیے اب شوہر بیوی کو اس وقت تک نہیں لا سکتا جب تک کہ بیوی بھی آنے پہ راضی نہ ہو. اگر اس نے طلاق دے بائن طلاق دی، یعنی 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کو دی، 50 سال سے زیادہ عمر کی عورت کو دی، حاکم شرع کے ذریعے طلاق ہو گئی، تو اب اگر دوبارہ لانا بھی چاہے تو بیوی کی رضامندی پھر سے معلوم کی جائے، اور اب اگر بیوی راضی نہیں ہے تو پھر ممکن نہیں ہے اس کے لیے اپنی بیوی کو واپس لانا. لیکن طلاق رجعی میں ایسا نہیں، کیونکہ نیا نکاح نہیں ہوتا، طلاق دے دی عدے کے زمانے میں جب چاہے اسے لا سکتا ہے، چاہے بیوی راضی ہو یا راضی نہ ہو. تو طلاق بائن آپ نے سنا، طلاق رجعی آپ نے سنا. طلاق بائن کے اندر ہم نے 6 طلاقیں بتائیں، اس کے اندر ایک 7ویں طلاق بھی ہے لیکن اس کا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اور وہ 7ویں طلاق وہ ہے جس میں ایک مسئلہ حلالے کا آتا ہے، چنانچہ وہ ہم آپ کو چند مسائل کے بعد بتائیں گے. حقیقت میں 7 قسم کی طلاق طلاق بائن کہلاتی ہیں، مگر 6 ہم نے بتا دی. ان 6 کا سب کا ایسی حکم ہے کہ دوبارہ بیوی کو لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، بیوی بھی راضی ہو اور دوبارہ نیا نکاح پڑھ دیا جائے. اور طلاق بائن کی جو 7ویں طلاق آتی اس کے اندر مسئلہ پیچیدہ ہے. اس میں مسئلہ یہ کہ بیوی کو اگر طلاق دے دی تو بیوی کو دوبارہ لانا بھی چاہیں تو اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ بیوی ایک نیا نکاح نہ کرے اور اس دوسرے نکاح سے اس کو طلاق نہ مل جائے. یہ ہم بعد میں بتائیں گے کیونکہ ذرا تفصیلی مسئلہ ہے. تو طلاق بائن اور طلاق رجعی دونوں آپ نے سن لیا. طلاق بائن کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے، اجنبی ہو گئے، اور اب ایک دوسرے پر ان کا کوئی حق نہیں. لیکن طلاق رجعی جو عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دی جاتی ہے، یعنی 9 سال سے 50 سال کی عورت کو جس سے میاں اور بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے تھے، شوہر اپنی مرضی سے جو طلاق دیتا ہے وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. اس کے اندر شوہر اور بیوی دونوں نامحرم نہیں، بلکہ عدے کا جو پیریڈ ہے تقریباً 2.25 مہینے، اتنے عرصے میں شوہر اور بیوی ابھی تک ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں اور شوہر اور بیوی ہیں. اسی لیے شوہر کے لیے عدے کے دوران بھی واجب ہے کہ بیوی کو پورا پورا نان و نقمہ دے، اور اس مکان سے جس میں طلاق کے وقت عورت موجود، اس سے اگر وہ شوہر کا اپنا مکان ہے تو اس میں سے بیوی کو نکالنا حرام ہے. یعنی وہ پورے حقوق دے گا جو طلاق سے پہلے بیوی کو شرن حاصل ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے لیے وہ تمام حق ہیں، یعنی وہ تمام ذمہ داریاں جو طلاق سے پہلے تھی، وہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. البتہ کوئی بہت ہی ضروری کام پیش آ جائے تو اس وقت خود پہ جا سکتی، لیکن ضروری کاموں کے علاوہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اور جب شوہر اس سے کوئی لذت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا واجب رہتا ہے. تو طلاق رجعی کے بعد عدے کے دوران جو 2.25-3 مہینے کا وقفہ ہے، اس میں ابھی تک یہ دونوں شوہر اور بیوی، شوہر بیوی کو پورے پورے حقوق دے گا جس میں مکان بھی شامل، اور بیوی بھی بغیر شوہر کی اجازت سوائے ضروری کاموں کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. البتہ اگر شوہر اور بیوی اس پر راضی ہو گئے کہ مثلاً بیوی یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، یا کہے کہ مجھے نان و نقمہ نہیں چاہیے، بیوی خود راضی ہو جائے تو دوسری بات، لیکن اگر بیوی خاموش کچھ نہ کہے تو اس کا حق ادا کرنا واجب ہے. البتہ اگر بیوی کوئی ایسا کام کرے جو شوہر کی غیرت کے منافی ہو تو شوہر اسے اس کے گھر سے نکال کر والدین کے یہاں یا کہیں بھی بھیج، بس گھر سے نکال سکتا ہے. مثلاً بیوی غیر مردوں سے میل جول رکھے، انتہائی سخت بدکلامی اور بدزبانی کرے، اور وہ تفصیلی باتیں ہیں جو اپنے مقام پر آ جائیں گی. یہ ہو گئے طلاق رجعی، جس کے اندر شوہر بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا ہے، اس کا پورا پورا حق ادا کرے. اب یہ کتنے عرصے تک؟ عدے کے، جب تک کہ عدہ چل رہا ہے. عدہ ختم ہو گیا، اب بالکل تعلقات ختم، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہر طرح سے ختم ہو گیا، اور عدے کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو بلانا چاہے، طلاق بائن تو آپ نے سن لی تھی کہ اس میں شوہر بیوی کو بغیر نئے نکاح کے نہیں لا سکتا. اب یہ عام طلاقیں جو ہمارے یہاں دی جاتی ہیں جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، اس میں عدے کے دوران شوہر بیوی کو لا سکتا ہے. کیسے لائے گا؟ اس کا طریقہ ہم اگلے مسئلے میں بتاتے ہیں. پہلے ایک اور مسئلہ کہ اگر عدے کے دوران شوہر نے بیوی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور عدہ ختم ہو گئے، اب یہ عورت بھی بالکل شوہر سے جدا ہو گئی، شوہر اب اگر عدے بھی بلانا چاہے جسے طلاق رجعی دی اور عدہ ختم ہو گیا تو اسے بھی نئے نکاح کے بغیر نہیں لا سکتا ہے. یہ خود بخود عدہ ختم ہوتے ہی یہ عورت کی خود بخود ان میں شامل ہو جائے گی جنہیں بغیر نئے نکاح کے اور بغیر بیوی کی رضامندی کے نہیں لایا جا سکتا ہے. البتہ جب تک کہ عدہ چل رہا ہے دو سوا دو ڈھائی مہینے، اتنے عرصے میں شوہر اپنی بیوی کو جب چاہے دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے. اور بیوی بنانے کے دو طریقے ہیں، یا اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، یا کہہ دے کہ بس وہ طلاق ہو گئی لیکن میں اب اس کو جدا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں. چاہے زبان سے کہہ دے یا کوئی ایسا کام کر لے جس سے یہ پتا چل جائے کہ یہ اس بیوی کو اپنے ساتھی ملانا چاہتا ہے. مثلا عدے کے دوران اس سے صحبت کر، صحبت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس کو اپنی بیوی سمجھنے لگا ہے، اور جب بیوی سمجھنے لگا ہے تو خود بخود یہ اس کی بیوی بن جائے گی اور ملاپ خود بخود ہو جائے گا. تو ملاپ کے یعنی عدے کے دوران دوبارہ اپنی بیوی بنانے کے دو طریقے ہیں، زبان سے کوئی ایسا لفظ کہہ دے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اسے اپنی بیوی بنا رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر لے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ اسے اپنی بیوی دوبارہ اپنی بیوی بنا رہا ہے. لیکن بلکہ خالی دل میں بھی ارادہ کر لے تو وہ کافی ہوتا ہے، وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے. اور اس میں اتنی سہولت کہ کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی گواہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ دیکھو میں اس کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں تم گواہ ہے، بلکہ بیوی کو اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں تمہاری طلاق کو ختم کر کے دوبارہ تمہیں ملا رہا ہوں. کچھ شوہر دل میں ارادہ کر لے، زبان سے کچھ کہہ دیں اور کوئی ایسا عمل کر لے جس سے پتا چل جائے کہ یہ اپنی طلاق کو ختم کر رہا ہے تو یہ عورت اس کی بیوی بن جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تینوں کام عدے کے اندر اندر، اگر اس نے عدہ ختم ہونے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں نے تو اس کو اپنی بیوی بیچ میں بنا لیا، تو اب شوہر کو اپنی بات ثابت کرنا پڑے. عدے کے دوران اگر وہ اسے بیوی بنا لیتا ہے، مثلا صحبت وغیرہ کر لیتا ہے، کسی سے کہہ دیتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ رہا ہوں، تو اس صورت میں وہ بیوی بن جائے گی اور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر عدے کے بعد وہ کہے کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، تو اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی بات ثابت نہ کرے. بہرحال اب آخر کے دو مسئلے ہیں اور پھر یہ گفتگو کا یہ حصہ بھی ختم ہو جائے گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی طلاق تو شوہر اپنی بیوی کو عام طریقے سے دے گا، طلاق کے بعد جو عدے کا عرصہ ہے وہ عورت کے لیے ہو سکتا ہے کہ تلوار کی طرح سر پہ لٹکتا رہے کہ شوہر نے طلاق تو دے دی ہے لیکن جب چاہے مجھے لے جا سکتا ہے، وہ عورت اپنے آپ کو مشکل میں گرفتار سمجھے اور اس مشکل سے بچنے کے لیے وہ اپنے شوہر کو طلاق کے بعد کچھ پیسے دے کہ دیکھو یہ ہزار دو ہزار دس ہزار یہ مکان یہ چیز دے لو اور مجھ سے اس عدے میں رجوع نہ کرنا، پھر عدہ ختم ہو جائے گا تو بیوی آزاد ہے، شوہر اس کو ملانا بھی چاہے تو نہیں ملا سکتا ہے جب تک کہ بیوی کی اجازت نہ ہو. لیکن عدے کے دوران تو شوہر جب چاہے اپنی بیوی کو لا سکتا ہے، تو بیوی اس خطرے سے بچنے کے لیے اپنے شوہر کو کچھ پیسے دے اور کہے کہ یہ پیسے لے لو لیکن مجھ سے عدے کے دوران رجوع نہ کرنا. اب اگر شوہر پیسے لے تو آقا خمینی کے نزدیک اس کا یہ حق ختم ہو گیا. اب پیسے اس نے لے لیے، بات بیوی کی مان لی، اب وہ عدے کے دوران اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کرے بھی تو بیکار. آقا خوئی کے نزدیک پیسے اس نے لے لی، اس کے لیے واجب ہے اس بات کو تسلیم کرنا، یعنی واجب ہے کہ اپنے اس معاہدے کی پابندی کرے، لیکن اس کا حق بہرحال باقی رہے گا. یعنی اگر وہ اپنے معاہدے کی پابندی نہ کرے اور پھر لوگوں سے کہے کہ میں اس کو بیوی بنا رہا ہوں، پیسے بھی لے لیے تھے بیوی سے کہ تم کو اپنے دوبارہ نہیں لاؤں گا اور پھر بھی اس کو ملا لوں. تو آقا خمینی کہتے ہیں کہ یہ پھر ملانا تو غلط, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. آقا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا حق باقی ہے, البتہ وہ گناہگار ہوگا, ایک عہد ایک معاہدہ توڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا, لیکن بیوی اس کی بیوی بن جائے گی. اور اب آج کا یہ آخری مسئلہ کہ طلاق بائن, آپ نے سنا عام طور پر ہمارے گھرانوں میں طلاق بائن رائج نہیں, سوائے آخری کے کہ مستحل سے اب طلاق لینے کا رواج خود پیدا ہو چکا ہے. ایک آخری طلاق جو ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے, کبھی پیش نہیں آتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیا جائے, معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے, کہ اگر کبھی شوہر اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے, تین مرتبہ اگر طلاق دے دے تو تیسری طلاق کے بعد پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لا سکتا, بلکہ پھر ضروری ہوگا کہ یہ اس کی بیوی اگر اس شوہر سے نکاح بھی کرنا چاہے تو پہلے کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہاں سے طلاق پا لے, تب اپنے پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے. تین طلاقوں کا مطلب پیچیدہ مسئلہ ہے, اور اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری کہ فقہ جعفری کا وہ مسئلہ جس پر آج کل تمام اہل سنت کے فقہا متحد ہوتے چلے جا رہے ہیں, بلکہ بعض مملکتوں میں قانونی طور پر یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ فقہ جعفری کا یہ مسئلہ کیونکہ قرآن کے مطابق, اس لیے باقی تمام قوانین میں فقہ حنفی یا فقہ مالکی کی پابندی ہوگی سوائے طلاق کے اس مسئلے. مصر کے اندر جامع اظہر کے توسط سے یہ حکم نامہ جاری بھی ہو چکا ہے کہ تین طلاقوں کے بعد عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی. ہاں اب یہ تین طلاقیں ہم سمجھا دیں, شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی, طلاق تو لیجی عام طلاق, اب وہ چاہے تو اس کو اپنے پاس لا سکتا ہے عدے میں, اور عدہ ختم ہو گیا تب بھی دوبارہ نیا نکاح پڑھا کے لا سکتا ہے. اب اس نے بیوی کو بلا لیا اپنے پاس, چاہے عدے کے اندر بلا لے چاہے طلاق چاہے بعد میں نیا نکاح پڑھا کے بلا لے, پھر دوبارہ اس نے اپنی بیوی کو پھر طلاق دے دی کچھ عرصے کے بعد, اب بھی اسے اختیار ہے اپنی بیوی کو چاہے عدے کے اندر لے آئے چاہے عدے کے بعد نیا نکاح پڑھا کے لے آئے. اس مسئلے میں طلاق بائن طلاق رجی سب مل گئے, یعنی فرض کیجئے کہ وہ عورت جسے نئے نکاح کے بغیر نہیں لا سکتا طلاق بائن, 9 سال سے کم عمر کی لڑکی طلاق دے دی نیا نکاح پڑھ کے لے آئے, تین طلاق کے مسئلے میں اس کو بھی شوہر لا سکتا ہے اور ایک عام طلاق پائی بھی عورت کو بھی لا سکتا ہے. بہرحال مسئلہ سن لیجیے, ایک طلاق دے دی, اس کے بعد نیا نکاح پڑھوا کے لے آیا یا عدے کے اندر لے آیا, بہرحال لے آیا اپنے گھر, دوبارہ کچھ عرصے بعد پھر غصہ چڑھا یا پھر کوئی اس کو پسند نہ آیا اپنے بیوی کا طریقہ, دوبارہ اس نے طلاق دے دی. اب دوبارہ طلاق کے بعد پھر وہ اپنی بیوی کو لے آیا, چاہے نیا نکاح پڑھ کے لائے یا چاہے عدے کے اندر بلا, پھر بات نہیں بنی, اور پھر اس نے تیسری طلاق دے دی. اب تیسری طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی کو نہیں لا سکتا, نہ عدے کے اندر لا سکتا ہے نہ عدہ ختم ہو کر نیا نکاح پڑھا کے لا سکتا ہے, پہلی طلاق کے بعد لا سکتا ہے, پھر لانے کے بعد پھر طلاق دے دی پھر لا سکتا ہے, اور پھر تیسری مرتبہ طلاق دے دی, تو اب طلاق کا جملہ کہتے ہی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی, نہ عدے کے اندر اسے بلا سکتا ہے نہ عدہ ختم ہونے کے بعد اسے بلا کر نیا نکاح پڑھ سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں, ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے پھر اپنی بیوی کو لا سکتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اب یہ بیوی کسی اور مرد سے شادی کرے, اور جب وہ مرد اس بیوی کو چھوڑ دے تو یہ بیوی پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جائے, اور اب پھر پہلے شوہر کے پاس آ کر پھر شوہر کو یہ اختیار رہے گا کہ ابھی دو مرتبہ اور اسے طلاق دے سکتا ہے, پھر طلاق دے دے, پر یہ آ گئی بیوی تین مرتبہ کے بعد کسی اور کے پاس گئی, وہاں سے طلاق پا کر پھر پہلے شوہر کے پاس آ گئی, ہمارا یہ مسئلہ تو مکمل ہو گیا. اچھا, تو ہماری فقہ کے اعتبار سے بیک وقت مرد اپنی عورت کو تین طلاق نہیں دے سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ جا میں نے تجھے تین طلاقیں دے, بلکہ ضروری ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دے, پھر بیوی کا عدہ شروع ہوگا, پھر اس کو دوبارہ لے کے آئے یا دوبارہ نکاح پڑے, پھر دوسری طلاق ہو, پھر بیوی آ لا سکتا ہے, پھر تیسری طلاق. لیکن باقی مسلمانوں شوہر بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے سکتا ہے, یہ کہہ کر کہ میں نے تین طلاقیں دی یا یہ کہہ کر کہ طلاق طلاق طلاق. تو اب تین طلاقوں کے بعد تو آپ نے سنا کہ ہمارے فقہ ہو یا دوسروں کے فقہ ہو سب کے نزدیک تین طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر سے نیا نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ بیچ میں کسی اور کے پاس جا کر وہاں سے پلٹ کے نہ. یہ تو تمام مسلمانوں کا متفقہ حکم ہے, سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے یہاں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جا سکتی ہیں, شیعوں کے یہاں ایک وقت میں تین طلاقیں نہیں دی جا سکتی ہیں, بلکہ ضروری ہے کہ ہر طلاق کے بعد ایک وقفہ ہو جس میں شوہر اس کو لا سکے اور پھر طلاق دے اور پھر وقفہ ہو اور پھر لا سکے. بہرحال اب چاہے آپ فقہ جعفری کو دیکھیں یا فقہ حنفی, تین طلاقیں ہو گئیں, اب اگر پہلا شوہر پھر نازم ہو, پھر شرمندہ ہو, پھر اپنی بیوی کو لانا چاہے, تو ضروری ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور چار شرطوں کے بعد وہ پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جائے. آقائے خوئی کے نزدیک پانچ شرطیں ہیں, آقائے باقی مجتہدین کے نزدیک چار شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس دوسرے مرد سے وہ نکاح کرے وہ متا نہ ہو بلکہ نکاح دائمی ہو, عام نکاح. اگر اس چکر, کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے جس کو اہل سنت حلالہ کرانا کہتے ہیں کہ اب شوہر نے تین طلاقیں دے دی, ہمارے اعتبار سے تو جو اس طرح سے تین طلاق دے گا وہ یقینی طور پر پاگل نہیں ہوگا, تو پاگل بنے کے قریب پہنچا ہوا ہوگا. اس لیے کہ اتنی شرائط کے ساتھ پہلی طلاق ہی کتنی مشکل ہے کہ ارادے سے دے, اختیار سے دے, ہنسی نہ ہو, غصہ نہ ہو, مجبوری نہ ہو, بالغ ہو, عاقل, دو عادل سنیں, ایک صحیح عربی میں پڑھا جائے. پہلی طلاق ہی اتنی مشکل, پھر دوسری طلاق دلوانا, پھر تیسری طلاق دلوانا, یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جو کتابوں میں تو موجود ہے, عملی زندگی میں پیش آنا مشکل ہے. لیکن باقی مسلمانوں کے ہاں تین مرتبہ طلاق 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 کہہ دینا عام چیز اور طلاق ہو جاتی ہے. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ تین مرتبہ طلاق کہہ دیں, تین مرتبہ طلاق کہہ دینے کے بعد شوہر کو پشیمانی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا. ہمارے ہاں تو ایسا مسئلہ نہیں, ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوگی, اگر پشیمانی ہے تو جا کر بیوی کو لیا, دوبارہ طلاق دے دی دوبارہ ندامت ہے پھر بیوی کو لیا. لیکن چونکہ دوسروں کے یہاں پہلی ہی طلاق میں تین طلاقیں ہو گئی تو وہاں ہوتا تاکہ پھر یہ بیوی میرے پاس آ جائے, وہ شرط پوری ہو جائے کہ کسی اور مرد کے پاس اس بیوی کو زندگی گزارنا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ دوست راضی ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں خوبصورت بیوی سی پسند آ گئی, اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا, پہلا شوہر بیچارہ پھنس جاتا ہے. ایسا بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے کو مجبور بھی نہیں کر سکتے کہ طلاق دو, اب وہ دوسرا لے اڑا. اور عام طور پر دیہاتوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے, جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو دو ہی آدمیوں کے پاس کہا جاتا ہے کہ آپ میری بیوی سے ایک دن کے لیے نکاح کر لیں, یا جو دیہات کے پیش امام ہوتا ہے مسجد کا, یا جو اس علاقے کا پیر ہوتا ہے. اور یہ بھی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ دونوں کی نیت عام طور پر بدل جاتی ہے اور وہ طلاق دینے سے انکار کر دیتی ہے. تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی اس مسئلے سے بچنے کے, ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ پیش آ ہی نہیں سکتا جتنی طلاق کی شرائط ہیں اور تین مرتبہ کی طلاق ہیں. اب فرض کیجئے کہ ہمارے شیعوں کے یہاں کوئی ایسا آدمی ہے, اس نے تین طلاقیں بیوی کو دے دی اور اب اس نے ندامت, اب وہ اپنی بیوی ایک دن کے لیے دوسروں کے حوالے کرے, جب بھی خطرہ تو ہے, ایسا نہ ہو کہ گئی اور دوسرے نے انکار کر دیا. وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے فرض کیجئے متا کروا دے کہ چلو متا میں ایک دن ہم نے رکھا تو مجبوراً ایک دن کے بعد تو خود بخود ختم ہو جائے گا, بیوی پلٹ آئے گی. تو یہ جائز نہیں, بلکہ ضروری ہے کہ دوسرے آدمی سے دائمی نکاح متا کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ آج مکمل ہو جائے, آئندہ پھر اس تقریب میں جائیں گے, دس بارہ منٹ تک جائیں گے, بہت مختصر سا مسئلہ رہ گیا. تو دوسرا آدمی جس سے بیوی نکاح کرنے جا رہی ہے اس میں چار یا پانچ شرطیں ہونا چاہیے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ نکاح دائمی ہو, متا نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی اس سے صحبت کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستی کا معاملہ ہوتا ہے, کہہ دیتے ہیں کہ ایک دن رکھنا اور اس کے بعد طلاق دے دینا, بیوی بن جائے گی قانوناً اور شرعاً, لیکن اس کے قریب نہ جانا, آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے. صرف اس لیے کہ میری بیوی محفوظ بھی رہے, قریبی دوست ہے, پکا دوست ہے, نکاح بھی ہو جائے شریعت کے اعتبار سے اور میری بیوی صحیح و سالم آ جائے, تو اس سے کام نہیں بنے گا. بلکہ شرط ہے کہ بیوی سے وہ شخص صحبت بھی کرے. اگر وہ صحبت نہیں کرتا ہے تو یہ نکاح جو آپ نے ٹیمپریری کیا تھا بالکل بیکار ہو گیا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح دائمی, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی صحبت بھی کرے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی پھر طلاق دے دے یا مر جائے خود بخود. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نے جس نے طلاق دی یا جو مر گیا تو طلاق کے بعد میں جو عدہ ہے وہ عدہ گزر جائے تب یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی. یہ چار شرطیں تمام مشتہدین کے نزدیک, صحبت ہونا ضروری, دائمی نکاح ہونا ضروری, طلاق کا وہ اس کے بعد نیا شوہر طلاق دے یا مر جائے اور پھر اس کا عدہ پھر ہو جائے. اچھا, اب طلاق میں اس کی مرضی, اس نے نکاح کر لیا, آپ اس سے یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ دو دن یا دو ہفتے کے بعد چھوڑ دینا پڑے, یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی. کیونکہ طلاق میں آپ نے سنا کہ طلاق ہمیشہ اختیار اور ارادے سے ہوتی ہے. اب دوسرا آدمی کی مرضی ہے طلاق دے یا نہ دے, آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. کسی طرح کی بھی مجبوری, جسمانی مجبوری, خاندان کا دباؤ, مروت کا دباؤ, دوستی کا دباؤ, سب حرام ہے. وہ اپنی خوشی اور ارادے سے دے طلاق دوسرا آدمی, تب یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یہ چار شرطیں ہیں اور آپ آئے خود ایک شرط لگاتے ہیں احتیاط کے واجب کی بنا, دوسرے مشتہدین نہیں لگاتے جس سے بچنے کا کچھ پہلو نکل جاتا. اور وہ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو دوسرا شوہر احتیاط سے واجب یہ ہو کہ وہ بالغ, نابالغ سے اگر اس طرح نکاح کیا گیا تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا آقائے خوئی کے نزدیک, لیکن احتیاط سے واجب. آقائے خمینی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اس شوہر جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی نابالغ سے بھی اپنی بیوی کا دوسرا نکاح کروا دیا, نابالغ کا نکاح کب ہوگا؟ جب اس کا باپ راضی ہو اور باپ کی اجازت سے نکاح ہوتا ہے نابالغ لڑکے کا, اور وہ نابالغ لڑکے نے اس کو بیوی بنا لیا, اس سے صحبت کر لی, سب کچھ کر لیا اور پھر طلاق دے دی, تب یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی. تو نابالغ کے پاس بھی نکاح کر کے بچنے کا ایک راستہ ہے. پانچویں مسئلے کی روح بہرحال یہ مسئلہ ختم ہو گیا, اور کسی کو اہل سنت حلالہ کرانا کہتے ہیں, یعنی تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے, اب جب تک کہ دوسرے آدمی کے پاس نہ جائے اس وقت تک پہلا شوہر اسے نہیں لا سکتا, چنانچہ دوسرے آدمی کے حوالے کرنا تاکہ وہ ایک یا دو دن اسے بیوی بنا کر رکھے اور پھر طلاق دے, اس نیت سے کہ وہ بیوی بنا کے رکھے اور پھر طلاق دے دے, اس نیت سے جو رشتہ قائم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حلالہ کرانا. کیونکہ ان کے یہاں تو ایک ہی طلاق کے بعد یہ پریشانی آ جاتی ہے, ہمارے یہاں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. ضمنی طور پر ایک یا ڈیڑھ منٹ لے کر ہم اس مسئلے کو اور مکمل کر دیں کہ جب بیوی واپس آ گئی, تین طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے نکاح کیا, پھر شوہر کے پاس آ گئی, اب شوہر کو پھر تین مرتبہ یہ اجازت مل گئی کہ اگر پھر غصہ آ گیا, پھر بیوی کو طلاق دے دی, چوتھی طلاق, پھر دوبارہ لا سکتا, پھر طلاق دے دی, پھر نکاح کیا اور پھر طلاق دے دی, پانچویں طلاق پھر لا سکتا, اور پھر نکاح کیا اور پھر طلاق دے دی, چھٹی طلاق, تو اب پھر تین کا ایک دوسرا سیٹ آ گیا. اس لیے اب پھر اپنے شوہر کے پاس نہیں آئے گی, ایک اور آدمی کے پاس جائے اور وہ آدمی اس کو طلاق دے, تب اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اور پھر اگر دوسری مرتبہ بھی ایک اور آدمی کے پاس گئی, چھ مرتبہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کیا, چھ مرتبہ طلاق حاصل کی, اور ہر تین تین کے بعد ایک اور مرد کے پاس سے ہو کر آئے, تو اب تین مرتبہ پھر چھٹی مرتبہ کے بعد پھر شوہر کو یہ اختیار کہ جب دوسرے شوہر کے پاس سے پلٹ کے آ جائے تو تین مرتبہ اور اپنی بیوی سے نکاح کر کے اسے طلاق دے سکتا ہے. البتہ نویں طلاق کے بعد حرام موبت ہو جائے گی یہ بیوی اپنے شوہر پر, اور کسی صورت میں بھی اب 50,000 مردوں کے پاس بھی گھوم کر آئے تب بھی پہلا شوہر جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ سارا مسئلہ علماء کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں طلاق سے بچنے کے لیے انسان کی غیرت کو جھنجھوڑا, کہ انسان کتنا سوچ سمجھ کر طلاق دے جبکہ اس کو پتا کہ میری بیوی دوسرے مرد کے بستر پر سوئے بھی اور وہ اس سے صحبت بھی کرے. تو در حقیقت خدا نے یہ مسئلہ پیچیدہ اس لیے کیا ہے کہ انسان غیرت کی وجہ سے طلاق دینے سے باز رہے اور طلاق کم سے کم. آج کا وقت ہم نے زیادہ لے لیا لیکن اس مسئلے کو مکمل کرنا تھا. تو طلاق بائن کی سات قسمیں ہو گئیں, یہ تیسری طلاق والی قسم بھی پہلے چھ میں ملا دی, باقی طلاق ریجی, طلاق ریجی کا طریقہ بھی آ گیا. اب ایک ایک مسئلہ اور ہے, اب 38 منٹ ہوئے ہیں تو اس کو 40 ہی کر لیں. طلاق خلع اور طلاق مبارات ایک ایک مسئلہ ہے, زیادہ نہیں. اگر بیوی اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے, شوہر ناپسند نہیں کرتا, شوہر کو بیوی چاہیے, بیوی کو یہ شوہر نے نہیں کہا اور وہ اپنے شوہر کو کچھ پیسے دے دے کہ یہ پیسے لے کر مجھے طلاق دے دو اور شوہر طلاق دے دے تو اسے کہتے ہیں طلاق خلع. اور اس کے بعد اب دوبارہ شوہر اپنی بیوی کو بغیر نئے نکاح کے گھر میں نہیں آ سکتا ہے. اور ایک ہوتی ہے طلاق مبارہ, وہ یہ ہے کہ جس میں شوہر بھی بیوی کو ناپسند کرے, بیوی بھی شوہر کو ناپسند کرے, دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کر رہے ہیں لیکن شوہر طلاق نہ دے رہا ہو, بیوی پیسے دے دے اور کہے طلاق دے دو. اور اب یہ شوہر طلاق ہے جس میں دونوں ناپسند کرتے ہیں وہ ہے طلاق مبارات, جس کے اندر بھی دوبارہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر نہیں لا سکتا جب تک کہ نیا نکاح نہ پڑھایا جائے. طلاق مبارات کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس میں دونوں ناراض ہیں کہ بیوی جو پیسے اپنے شوہر کو دے وہ مہر سے کم ہو یا مہر کے برابر, مہر سے زیادہ نہ ہو. اور طلاق خلع میں مرضی ہے, جتنے پیسے شوہر بیوی اپنے شوہر کو دے گی چاہے مہر ہو, مہر سے کم ہو, مہر سے زیادہ ہو, اس کی مرضی. یعنی مہر بھی معاف کر دے, کہے کہ میں تمہیں اس شرط پہ تم مجھے طلاق دے دو میں مہر معاف کر دوں, یہ طلاق خلع ہو جائے گی اور اس کے بعد نئے نکاح کے بغیر دونوں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے. اور طلاق خلع اور مبارات بھی طلاق ہے, چنانچہ عربی میں اس کا صیغہ پڑھنا ضروری ہے. لیکن بیوی جو اپنے شوہر کو پیسے دے گی وہ اردو میں کہہ سکتی, اگرچہ وہ طلاق ہی کا ایک پارٹ ہے, لیکن جس کو اردو میں کہہ سکتی ہے کہ یہ پیسے لے لو اور پھر شوہر یا خود عربی میں طلاق دے یا کسی دوسرے سے عربی میں طلاق دے دیں. اس کے ساتھ ہی آج 10 منٹ ہم نے زیادہ لے لیے, لیکن طلاق کا یہ مسئلہ اگر نامکمل چھوڑ دیتے تو آئندہ آدھی تقریر کسی ایک مسئلے کی تشریح میں گزر جاتی. درود بھیجے محمد والے. قرآن کریم اس مقام پہ یہاں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن سے بچنے اور جن سے بھاگنے ہر مومن کو ضرورت, اور ایسی شدید ضرورت کہ قرآن یہ کہہ رہا کہ ان خطروں سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ بھاگ کے ہمارے پاس نہ آئے. قل اعوذ برب الفلق, اے میرے رسول ان کو یہ پیغام دے دی کہ یہ کہیں کہ ہم اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں. کن لوگوں سے؟ وہ ایک لمبی چوڑی قرآن نے فہرست بتائی کہ یہ 3-4-5 کتنے خطرناک لوگ ہیں معاشرے میں, کہ ان سے بھاگنا, ان سے بچنا, ان سے دوری اختیار کرنا یہ ہر مومن کا فرض ہے. اور یہ بھی مومن یاد رکھے کہ باقی ظالموں دنیا کے لوگ بچا سکیں, دوست اور احباب بچا سکیں, رشتے دار اور ساتھی مدد کریں, لیکن یہ جو چند ظالم ان سے بچانے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں, ساری دنیا حمایت میں آ جائے لیکن ان ظالموں سے چند جو ظالم ان سے سوائے ذات خالق سے اور کوئی اپنے بندوں کو نہیں بچا سکتا, وہ کون سے ہیں؟ پہلا تذکرہ نفاثات فی العقد, وہ عورتیں کہ جو جادو کرتی, وہ عورتیں جو گرہ پر پھونک پھونک کر دوسروں کو پریشانی میں ڈالتی, یعنی وہ جادو کرنے والے, ان سے بچنا ضروری. اور یہ بھی یاد رہے کہ ان سے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا. اور ومن شر حاسد اذا حسد, اور خدا سے یہ دعا مانگے, خدا سے پناہ طلب کرو, من شر حاسد اذا حسد, کہ خدا بندہ مجھے اس حاسد سے بچا کہ جو حسد کرتا, جس کے دل میں جب خدا کسی پر نعمتیں نازل کرتا تو اس نعمتیں پانے والے کی حالت دیکھ دیکھ جس کے دل میں حسد ہونے لگتا, جس کے دل میں بے چینی ہونے لگتی, اب اس کی پوری تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ خدا نے جو نعمت اس شخص کو عطا کی ہے اس سے اس نعمت کو چھین لیا جائے. تو قرآن نہ صرف یہ کہ اس حاسد کے شر کو اتنا بڑا کر کے دکھا رہا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا کہ قل اعوذ برب الفلق, یہ بھی یاد رکھو کہ اس حاسد کے شر سے دنیا میں کوئی شخص تمہیں نہیں بچا سکتا. یہاں پر نہ دوست کام آتے ہیں, نہ رشتے دار کام آ سکتے ہیں, کوئی بچانا بھی چاہے تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اگر حاسد کے شر سے بچنا تو ایک ہی پناہ گاہ تمہارے پاس ہے, اور وہ ذات خالق کی پناہ گاہ, وہ ذات واجب کی پناہ گاہ, وہ تمہارے اس پیدا کرنے والے کی پناہ گاہ, جس نے ذرا دیکھیں کہ کن الفاظ سے اپنا تذکرہ کیا, رب الناس سے, ملک الناس سے, جنت الناس سے, اپنی بادشاہی کو پہلے ثابت کیا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہاں اتنے بڑے قادر مطلق کے علاوہ اور کوئی ہمیں حاسد کے شر سے نہیں بچا سکتا. تو وہ کتنا عظیم شر ہوگا اس حاسد کا کہ جس سے بچنے کا, کوئی رابطہ نہیں سوائے اس کے کہ خدا کے پاس پہنچ جاؤ، سوائے اس کے کہ خدا کے دامن میں پناہ لو، اور کوئی نہیں بچا سکتا. اور اسی لیے انتہائی مذمت آئی ہے حاسد کی، یہاں تک کہ حسد کو اور محبت علی کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا. محبت علی جتنی عظیم عبادت، اتنا بڑا گناہ کوئی نہیں ہے سوائے حسد کے. چنانچہ دو روایتیں اگر آپ سن لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ محبت علی ایک انتہائی افضل ترین عبادت. اب اس اتنا ہی بڑا گناہ، جتنی بڑی عبادت علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اتنا ہی بڑا گناہ حسد کا گناہ ہے. حسد کے گناہ کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حسد کا مقابلہ نماز سے نہیں، حسد کا مقابلہ روزے سے نہیں. نماز اور روزہ بھی عبادت کے اعتبار سے کم ہے، حسد اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حسد کا مقابلہ صرف ایک نیکی کر سکتی ہے، اور وہ محبت علی. چنانچہ پیغمبر کی دو روایتیں ہمارے یہاں موجود. پہلی روایت یہی جس میں محبت علی کا تذکرہ ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جایا کرتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. یہ محبت علی کا مقام. محبت علی میں یہ صفت ہے کہ گناہوں کو ختم کر دیا کرتی. اور دوسری طرف ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد اتنا بڑا گناہ جو نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی. بنائے ہی ایک ہی جیسے الفاظ ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ محبت علی جس کے بارے میں آپ پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ماؤں کے پیٹ سے سنتے چلے آ رہے ہوں گے کہ محبت علی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اور وہ تمام روایتیں جو آپ نے آج تک علماء عالم سے اور ذاکرین اکرام سے سنی ہوں گی، تو اب محبت علی کو ذہن میں رکھیں کہ کتنی عظیم نیکی، اور پھر یہ سوچیں کہ گناہوں میں اتنا ہی عظیم حسد کا گناہ. تو اب وہ مومن کہ جو ایک طرف اپنے آپ کو علی سے محبت والا ثابت کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں حسد بھی ہے، صاف روایت موجود ہے کہ محبت علی گناہوں کو کھاتی، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن حسد اس اعتبار سے زیادہ برتر، اس اعتبار سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے کہ حسد جن نیکیوں کو کھاتا ہے ان میں محبت علی بھی شامل ہے. یعنی جس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی نہ رہنے پائے گی. اسی لیے انتہائی تاکید کے ساتھ بار بار، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تین ایسی خرابیاں، تین ایسی چیزیں کہ جن سے کوئی نبی بھی نہیں بچنے پایا، نبی کے دل میں بھی یہ تینوں چیزیں آ گئیں. اس میں سے تین میں سے پہلی چیز الطیرہ، یعنی انسان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے فال نکالے، شگون، یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس چیز میں نحوست ہے، اس میں نیکی. یہ جو شگون عورتیں اور مرد سب نکالا کرتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ یہ اتنی زیادہ عام زندگی کے اندر آتی کہ اللہ کے نبی بھی اپنے آپ کو ان سے نہ بچا پائے. اور بل حسد ایک روایت ہے، یقین کرنا مشکل ہو رہا، لیکن اگر یہ روایت نہ ہوتی تو مسئلہ بھی ہمارا حل نہ ہو سکتا. روایت یہ ہے کہ حسد ایسی چیز ہے جس سے بعض اوقات انبیاء کرام بھی نہیں بچے. اور حضرت آدم کا ایک واقعہ بیان بھی کیا جاتا جو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہم آئندہ ہفتے اس کو بیان کریں گے. اور پھر کوئی گھبرا کے یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، حسد کو اتنا بڑا گناہ بتایا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ نبی بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے، نبی بھی اس کو کرتے ہیں. تو وہ نبی رہا کب کہ جس نے گناہ کبیرہ کر لیا؟ تو امام نے فوراً جواب دے دیا. اور ذرا دیکھیں اس ایک جواب کو سن کر، حسد کے موضوع پر یہ روایت سب سے آخر میں آنا چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ علاج ہے، لیکن ہم پہلے بیان کیے دیتے ہیں تاکہ اب جو گناہ آپ حسد کا سنیں تو یہ روایت آپ کو اطمینان کی دلاتی رہے. امام نے کہا کہ حسد وہ گناہ ایک کبیرہ کہ جس سے نبی بھی نہیں بچنے پاتا، لیکن ہاں بس فرق یہ ہے کہ نبی یا مومن اپنے حسد کو کبھی استعمال نہیں کرتا ہے، اپنے حسد کو کبھی عملی جامہ نہیں پہناتا ہے. امام نے تمام مسئلے کو حل کر دیا کہ بعض اوقات ایک انسان کوشش بھی کرے، یہ دیکھے کہ خدا دوسرے کو نعمت دے رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ خدا نے اسے یہ کیوں دیا، یہ چیز اس سے چھن جائے، یہ بڑے سے بڑے مومن کے دل میں بھی خیال آتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. تو امام اس کے مسئلے کو حل کر رہے کہ خالی خیال کا آ جانا گناہ نہیں، اگر کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے تمہیں جلن پیدا ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، گناہ وہ ہے کہ اپنے حسد کو تم استعمال کرو، یعنی اس کے خلاف زبان کھولو، یا ایسی کوشش کرو کہ وہ نعمتیں اس سے چھن جائیں، یا لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہو جائے۔ خالی خیال کا آ جانا یہ گناہ نہیں، یعنی گناہ تو ہے لیکن خدا نے اپنی رحمت سے اتنی معافی دے دی کہ اگر دل ہی دل میں تمہارے خیال آیا اور تم اپنے خیال پر افسردہ بھی ہو، غمگین بھی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ خراب خیال تمہارے دل میں نہ آنے پائے لیکن پھر بھی پیدا ہو گیا، تو اس پر تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ اس وقت ملے گا کہ جب تم اپنے حسد کو عملی جامہ پہناؤ، اور حاسد سے بڑھ کر شیطان کو خوش کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے چوتھے امام کی یہ روایت ہے کہ شیطان صرف حسد کی وجہ سے شیطان بنا، اگر اس میں حسد نہ ہوتا تو وہ کبھی شیطان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ پوچھا گیا مولا کیسے، امام نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو شیطان اتنا عبادت گزار بنتا، لیکن جب آدم کے مقام کو دیکھا تو اس کے دل میں آدم کے خلاف حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کی بنا پر خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا، اور اسی حسد کی بنا پر وہ آج تک مردود بارگاہ الہی اور خدا کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو حسد وہ ہے جو شیطان کو بناتا، حسد آدم نے بھی کیا، حسد شیطان نے بھی کیا۔ جب کسی نے پوچھا تھا میرے چھٹے امام سے کہ مولا روایتیں بڑی مختلف ہیں، کسی روایت میں یہ کہ وہ درخت جس کا پھل کھانے کو آدم کو خدا نے منع کیا تھا، کسی روایت میں یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت ہے، کسی روایت میں یہ ہے کہ وہ انگور کا درخت ہے، کسی روایت میں یہ ہے کہ وہ حسد کا درخت ہے، تین چار پانچ اقوال سب بتائے گئے۔ تو مولا حقیقت کیا ہے، اس کے اندر صداقت کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہنے والے جتنا کہتے سب کا سب صحیح۔ گھبرا کے اس نے پوچھا مولا میں اس کا مقصد نہیں سمجھا۔ امام نے کہا کہ دنیا کے اور آخرت کے درختوں، دنیا کے اور جنت کے درختوں میں فرق ہے، دنیا میں ایک درخت پر ایک ہی چیز لگ سکتی ہے لیکن جنت کے درختوں میں ایک ہی درخت پر مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں گے، چنانچہ وہ پودا جس سے منع کیا گیا گندم بھی اسی میں تھا، انگور بھی اسی میں تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ حسد بھی اسی کے اندر پوشیدہ تھا۔ پوچھا مولا آپ مزید اپنی بات کو واضح کریں، تو امام نے جواب دیا کہ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، آدم کو خلق کر کے تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرایا، سجدہ کرانے کے بعد آدم کو جنت میں بھیجا اور جنت کے اندر رکھا، جنت کا مالک بنایا، صرف یہ منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اس وقت آدم کے دل میں ایک خیال یہ پیدا ہوا کہ مجھ سے بڑا اس دنیا کے اندر کون ہے جسے خدا نے اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا مقام عطا کیا، اور ساتھ ساتھ آدم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا نے اس درخت کے قریب جانے سے مجھے کیوں روکا۔ تو جیسے ہی یہ دو خیال آئے ویسے ہی بارگاہ الہی سے ایک مرتبہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے آدم تم نے جو خیال کیا کہ تم سے بڑا اس وقت کوئی نہیں ہے، تو اس درخت کے قریب جا کر دیکھو اس درخت کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ آدم قریب گئے تو اس درخت کے اوپر پنجتن کے اسمائے گرامی لکھے ہوئے تھے۔ آدم نے دیکھا، یہ اسمائے گرامی دیکھتے ہی آدم کے دل میں بے اختیار یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے ہیں، کاش میرا مقام ان سے بھی بلند ہو جائے، کاش میرا مقام ان سے بھی افضل ہو جائے، اور اس درخت پر میرا نام اس سے بھی اوپر لکھا جائے۔ اور روایت یہ ہے کہ حوا نے جب یہ نام دیکھے تو بے اختیار حوا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا نام فاطمہ کے نام کے اوپر لکھا جائے، کاش میرا مرتبہ اس سے بلند ہو جائے۔ امام نے کہا اسی درخت میں انگور لگا، اسی میں گندم لگا ہوا، اور اسی درخت میں آل محمد کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو خدا نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، گندم کھانے سے نہیں، انگور کھانے سے نہیں، اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ آدم کے دل میں جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا ایک مرتبہ خدا نے کہا کہ خلقتک، اے آدم میں نے تمہیں پیدا کیا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے، وخلقت الجنہ، جنت کو بھی انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ما خلقت الجنہ ولا النار ولا السماء ولا الارض، نہ جنت پیدا ہوتی نہ جہنم پیدا ہوتی، نہ زمین پیدا ہوتے نہ آسمان پیدا ہوتے، یہ سب کے سب انہی ذات انہی ذوات مقدسہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آدم کے دل میں اتنا سا خیال آیا کہ میرا مقام ان سے بلند ہو جائے، یہی حسد ہے، اسی کا نام حسد ہے۔ کہ یہ جو کچھ خدا نے ان کو دیا ان کی نعمتیں نیچی رہ جائیں میں ان سے بلند ہو جاؤں. حضرت آدم نے بھی کیا, حضرت شیطان نے بھی کیا, لیکن آدم کو خدا نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا حسد کے باوجود کہ تمام زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا. شیطان نے حسد کیا تو خدا نے شیطان کو لعنت کا حقدار قرار دے دیا گیا. کیا خدا عادل نہیں کہ ایک آدمی کو حسد کرے تو اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا جائے, دوسرا حسد کرے تو اس پر کائنات میں قیامت تک لعنت ہو جائے. چھٹے امام اسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں. حسد کی اصل مذمت اب آنے والی, لیکن یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر دینا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ گھبراہٹ حسد کا گناہ دیکھ کر پیدا نہ ہو. بس امام نے مسئلہ حل کیا کہ دیکھو فرق اتنا ہے, آدم کے دل میں حسد آیا لیکن آدم نے اپنے حسد پر عمل نہ کیا, نہ زبان سے ان زبان سے مقدسہ کے خلاف کچھ کہا, نہ ہاتھ پیروں سے کوئی کوشش کی نہ ان ناموں کو مٹانے کے لیے. اور شیطان کے دل میں حسد آیا, وہ فوراً زبان سے انکار کر بیٹھا کہ میں آپ سے پیدا ہوا ہوں, یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, میں اس سے زیادہ افضل. تو حسد سب کے دل میں پیدا ہوگا, آدم جیسے نبی بھی نہ بچے. تو یہ گناہ نہیں ہے, گناہ یہ ہے کہ اپنے حسد پہ عمل کرنا. جس کے خلاف حسد کر رہے ہیں اسے شریعت میں محسود کہا جاتا ہے, اس کے خلاف انسان باتیں بنائے, اس کی نعمتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے, اور یہیں سے پھر نجوم جادو اور دوسری برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے. تو اسی حسد کے موضوع میں انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے. تو بس ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے, پھر آگے کی گفتگو حسد کے موضوع پر سنیے کہ حسد تو آپ کے دل میں بھی پیدا ہوگا, ہو سکتا ہے ہمارے دل میں بھی پیدا ہو, ہو سکتا ہے انبیاء کے دل میں بھی پیدا ہو, لیکن حسد یہ نہیں ہے کہ دل میں خیال آ گیا. حسد یہ ہے کہ دل کے خیال کو دبائیے, ختم کیجئے, توجہ نہ دیجئے, زبان سے اس کے خلاف کچھ نہ کہیے, اس گناہ سے بچ جائیں گے. جس طرح امام سے پوچھا گیا, مولا جب انبیاء بھی فال لیا کرتے, جب انبیاء بھی شگون نکالا کرتے, جب انبیاء بھی دیکھا کرتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ ہر ایک کے دل میں یہ شگون آتا, اس سے بچنے کا ایک اس کا استغفار ایک ہی, اس کا کفارہ ایک ہی, کہ جب بھی دل میں کوئی بدشگونی پیدا ہو اللہ پہ توکل کر کے وہ کام انجام دے دو, اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کر دو. حضرت کے سلسلے میں بات تفصیل کے ساتھ آئے گی, لیکن مختصراً ایک بات ہم بتاتے چلیں, یہ ذہن میں رہے کہ آپ تقریر سن کر یہ نہ سوچیں کہ گفتگو کس موضوع پر ہو رہی. اصل گفتگو حسد کی ہے, لیکن کیونکہ حسد ہی ہمارے مردوں اور عورتوں کو جادو کی طرف لے جاتا ہے کہ دوسرے کے خلاف جادو کرایا جائے, حسد ہی ہمارے مردوں اور عورتوں کو رمالوں اور نجومیوں کے پاس لے جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ دوسرے کا زوال کب ہے یا ہماری حالت دوسرے سے بہتر کب ہے. اور کیونکہ یہ حسد ہی ہمارے گھر کے عورتوں اور مردوں کو جنات اور حاضری دکھانے والوں کے پاس لے جایا کرتا ہے, مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کا زوال یا اپنے آپ کو دوسرے سے برتر اور بہتر قرار دینے کی تمنا. تو حسد کی گفتگو کے دوران یہ ساری باتیں آتی رہیں گی, موضوع ایک ہی رہے گا لیکن یہ ساری باتیں حسد کے مختلف شعبے ہیں. تو بہرحال حسد اور بدشگونی یہ دو چیزیں وہ ہیں جس سے انبیاء بھی نہیں بچے, اور دونوں کا علاج یہ کہ جب تمہارے دل میں کوئی بدشگونی پیدا ہو اللہ پہ توکل کر کے فوراً اس کام کو انجام دے دو. نہج البلاغہ کا وہ خطبہ جو اب سے 4 سال پہلے ہماری ایک تقریر کے اندر آیا تھا کہ جب میرے مولا جنگ نہروان کی تیاری کر چکے, جنگ نہروان ان کافروں کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو مسلمانوں کا واحد فرقہ ہے جس کا نعرہ یہ تھا کہ علی کافر ہیں اور علی کے خلاف جہاد کرنا واجب, چنانچہ جنگ صفین کے بعد مولا نے نہروان کے باغیوں کے خاتمے کے لیے لشکر کو تیار کیا, فوجیں تیار ہو چکی ہیں, گھوڑوں پر لوگ بیٹھ چکے ہیں, قافلہ چلنے والا ہے, لشکر حرکت کرنے والا ہے. مولا کے ایک صحابی گھبرائے گھبرائے مولا کے قریب آئے اور قریب آ کر کہا کہ یا امیر المومنین میرا ایک قاضی آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. مولا نے کہا بلانا اسے. بلایا گیا, بلایا گیا قریب. امام نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ یا امیر المومنین ابھی ابھی میں نے حساب و کتاب لگایا اور میرے حساب و کتاب سے یہ بتایا کہ آپ اس وقت میدان سے باہر نہ نکلیں, اس وقت حرکت نہ کریں, کم از کم 2 گھنٹے یا کم از کم 3 گھنٹے آپ توقف کریں, کیونکہ میرا حساب و کتاب یہ بتا رہا کہ اس وقت جو بھی اپنے دشمن کے مقابلے میں چلے گا تو اس کا ستارہ اس وقت انتہائی کمزور ہے اور اس کو شکست کھانا یقینی، اور اس کے دشمن کا ستارہ اس وقت انتہائی طاقتور اور اسے فتح حاصل کرنا یقینی ہے دشمن کو. البتہ تین گھنٹے یا دو گھنٹوں کے بعد میرا احساس یہ بتاتا ہے کہ معاملہ الٹا ہو جائے گا، دشمن کا ستارہ کمزور ہو جائے گا اور نکلنے والے کا ستارہ طاقتور ہوگا. مولا دو یا تین ساعت ٹھہر جائیے. امام نے سنا، سننے کے بعد ایک سوال کیا کہ اے شب، یہ تو تم نے غیب کا دعویٰ کر دیا، اتنا بتا کہ کیا تو اپنے حساب و کتاب سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ گھوڑی جس پر میں بیٹھا ہوں اور یہ اس وقت حاملہ، کیا تو یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے یہاں نر کی ولادت ہوگی یا مادہ کی، گھوڑا پیدا ہوگا یا گھوڑی پیدا ہوگی؟ اس نے کہا یقیناً یا امیر المومنین، چند لمحوں کی مہلت دیجیے، حساب و کتاب لگا کر ابھی بتا دوں گا کہ پیدا ہونے والے بچے کی جنس کیا ہوگی. اتنا سننا تھا امام ایک مرتبہ جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کہا کہ عائشہ، تو نے اگر ایسا دعویٰ کیا تو تیرا یہ دعویٰ بالکل غلط اور بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ غیب کا علم سوائے میرے کسی کے پاس نہیں ہے. اگر تیرے پاس بھی غیب کا علم آ گیا تو اس کا مقصد تو یہ کہ جسے تو مل گیا اب وہ خدا کا محتاج نہیں رہے گا، اسے تو ایک ایک چیز معلوم ہو جائے گی کہ کیا ہونے والی. اور اتنا کہنے کے بعد امام ایک مرتبہ اس لشکر کی جانب مڑے جو بڑی توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا، اور ایک مرتبہ کہا یا المنجم کل کاہن بل کاہن کل ظاہر بس ظاہر و کل کافر بل کافر و پھر نارے، کہ یاد رکھو ستاروں کی چال دیکھ کے کوئی پیشین گوئی کرنے والا کاہن کی طرح سے ہے، کاہن جو غیب کی خبریں بتایا کرتا ہے، اور کاہن جادوگر کی طرح سے ہے، اور جادوگر کافر کی مانند ہے، اور کافر کا ٹھکانہ سوائے دائمی آگ کی اور کچھ نہیں ہے. اور اتنا کہہ کر میرے مولا نے کہا کہ اے نجومی، میں اب سے کچھ دیر کے بعد نکلنا چاہ رہا تھا، لشکر تو تیار ہو رہا تھا مگر نکلنے میں کچھ وقت تھا، لیکن اب کیونکہ تو نے یہ کہہ دیا ہے اس لیے میں خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسی وقت نکلوں گا. آسمان کی جانب دیکھا، خدا بندہ میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے حرکت کر رہا ہوں اور اپنے امور تیرے حوالے کر رہا، اور پھر ایمان کی ایک دعا ہے جس کا وقت نہیں رہا، اور حکم دیا کہ جو آدمی جس حالت میں ہے فوراً چل کھڑا ہو، اگر تیاری نامکمل بھی ہے تو اگلی منزل میں جا کے اپنی تیاری مکمل کر لے، لیکن یہاں سے فوراً نکل جائے. اور میرے مولا جان بوجھ کر نجومی کو جواب دینے کے لیے نامکمل فوج کو لے کے چلے، اور تاریخ نے بتایا کہ جنگ بدر سے لے کر جنگ نہروان تک امیر المومنین کی کسی جنگ میں وہ نتیجہ نہ رہا جیسا اس جنگ میں رہا، کہ اس جنگ میں جیسی عظیم کامیابی حاصل ہوئی کہ تمام خارجی ہلاک ہو گئے، صرف نو باقی بچے تھے، اور میرے مولا کی فوج میں کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف نو آدمی شہید ہوئے تھے. اتنی کامیابی کسی اور جنگ میں نہ ہوئی. میرا چھٹا امام یہی کہہ رہا ہے کہ بدشگونی یا شگون، نحوست یا نیکی، فال لینا یا نہ لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس چیز میں دل میں مولا نے صرف اس نجومی کی بات کو توڑنے کے لیے نہیں نکلنا تھا، جان بوجھ کے نکلے اور خدا نے کامیابی عطا کی. اور دوسری چیز حسد ہے کہ یہ ہر نبی کے دل میں ہے، اور آج ہماری گفتگو ولادت کی مناسبت سے نم ایمان کے حالات پر ہونا، اس لیے کہ 25 سال کی عمر میں جتنے حسد کا سامنا میرے نوے امام نے کیا، شاید کسی اور امام کو اتنی بڑی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا. لیکن وقت پورا ہو گیا تو یہ ولادت کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی، لیکن موضوع ہمارا حسد کا رہے گا، اور یہ موضوع اس اعتبار سے زیادہ اہم لگ رہا ہے، یہ تمام آج کل کی لفظیات اور خرافات سب کے سب اس موضوع کے لپیٹ میں آتی چلی جائیں گی، لیکن تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو بیان کریں گے. وقت پورا ہو گیا ہے، اب جو مومنین جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو کسی قسم کا سوال کرنا چاہیں سوال بھی کر سکتے ہیں. استخارہ خود استخارہ توکل ہی کا دوسرا نام ہے، کہ لوگ کچھ کہیں، حالات کچھ بتائیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے مشورہ لیں. استخارہ کا مطلب یہ کہ خدا سے مشورہ لینا. اس میں اگر منع آ گیا تو استخارہ حکم شرعی نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی مخالفت کی تو آپ کو گناہ ملے، گناہ اور ثواب اس میں نہیں. اس میں یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ ہم سے ایک مشورہ لیں، ایک طبیب سے ایک مشورہ لیں، تو کوئی صحیح مشورہ دے آپ نہ مانے تو آپ کو نقصان ہوگا. تو اس کے بارے کی مخالفت سے خدا آپ کو کوئی سزا نہیں دے گا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی, لیکن وہ نقصان جس کی وجہ سے خدا روک رہا تھا وہ نقصان آ جائے. یعنی کوئی استفادہ ہے خدا سے مشورہ ہے, خدا آئندہ حالت دیکھ کر کہے گا نقصان ہے نہ کرو, پھر بھی اگر آپ کر لیں تو آپ کو نقصان ہوگا. گناہ جی آپ سے پوچھ رہے
تین
طرح کے بعد
جو
ہے پھر تین طرح
کے
اسی مرد کے بعد کیا سکتی ہے, صرف دو مرتبہ جانا پڑے گا, تیس دن نویں طرح کے بعد اور جانا نہ جانا بیکار ہے, تو اسی مرد کے بعد کیا اگر تیسری مرتبہ گئی اور پھر اس نے دیا طلاق دے دی, آپ اس کو اس مرد کے پاس دوبارہ آنے کے لیے پھر کسی تیسرے مرد کی طرح
دوبارہ
وہ کر سکتا ہے عدے کے اندر, اس لیے کہ عدہ ختم ہو رہا ہے, عدے کے بعد اگر کرنا چاہے تو اب بیوی کو چوائس کرنا پڑے, انتخاب کرنا پڑے گا دوسرے کے پاس جاؤں یا پہلے کے پاس جاؤں, لیکن اگر عدے